سبق نمبر 130 آیت نمبر 18 سے 34 سورۃ ابراہیم لیسن نمبر 130 آیت نمبر 18-34 سورۃ ابراہیم تفسیر دیکھیں گے آیت نمبر 18 سے مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا ایسی ہے کہ ان کے اعمال راکھ کا ڈھیر ہیں کیسا ہے وہ ڈھیر نشتدت بہ ریح فی یوم عاصف جسے تیز ہوا تیزی سے اڑا کر لے گئی سخت آندھی کے دن پھر کیا ہوا لا یقدرون مما کسبوا علی شیء نہ حاصل کریں گے ان اعمال سے جو کچھ کے انہوں نے کمایا تھا کوئی فائدہ اور یہ سارا کچھ یعنی ایسے اعمال کا اکارت جانا ذالک ہو الدلال البعید یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ یہاں سے سبق کا آغاز ہے۔ ہم نے پچھلے سبق کی آخری آیات میں کفار کا برا انجام اس کے بارے میں کچھ دیکھا تھا کہ جہنم میں جانے کے بعد ان کا کیا حال ہوگا۔ جو ہی یہ بات آتی ہے کہ کفار کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو کچھ مسلمان ہی خاص طور پہ بہت زیادہ شک کا شکار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنے تو وہ اچھے کام کرتے ہیں، اتنی ان کی چیریٹی ہے، اتنا عدل ہے، اتنا انصاف ہے، اتنے وہ صفائی پسند ہیں، اتنے ہنستے رہتے ہیں، اسماعیلی ہیں، تو ان کے ان اعمال کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو آگ میں کیسے ڈالے گا؟ تو اس کا جواب ہے ان آیات میں کہ اللہ تعالیٰ کا نام الغنی بھی ہے، وہ اتنا بے نیاز ہے کہ لوگ جب کوئی کام اس کے لیے نہیں کرتے، آخرت کے لیے انہوں نے عمل کیے ہی نہیں، قیامت کو وہ مانتے ہی نہیں تھے، جنت جہنم کے بارے میں ان کے کانسیپٹ ٹھیک نہیں تھے، جب وہ لینا نہیں چاہتے آخرت کا اجر تو تم کیوں دینا چاہتے ہو؟ جو مانتا نہیں اس کو کوئی کیوں دے؟ تمہارا ایمان ہے آخرت پہ، تم کوشش کرتے ہو جہنم سے بچنے کی، جنت میں آنے کی، انہوں نے وہ کوششیں نہیں کی۔ چلے مان لیا کہ ان کا بھی ایمان ہے جنت پہ جہنم پہ، لیکن ان کے اعمال کے اندر سٹیمپ نہیں تھی۔ کون سی؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کریں۔ اور یہ عمل صالح کی دو بڑی بنیادیں، نمبر ایک اخلاص یعنی للہیت، اللہ کے لیے وہ کام ہو، اور دوسری شرط ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہو۔ پہلی چیز اگر ان میں تھی بھی بالفرض، بڑے پیار سے، بڑی کوشش سے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کی مہر نہیں تھی ان کے اعمال پہ، تو لہٰذا ان کے جنت میں جانے کے چانسز نہیں۔ رہ گئی بات جو بڑی بڑی نیکیاں تمہاری نظر میں انہوں نے کی تھی، تو ان کا انجام کیا ہے؟ کرماد، راکھ کا ڈھیر۔ رماد کا لفظ جو ہے نا راکھ کے ڈھیر کے لیے آئے، ایش کو کہتے ہیں، جیسے ایش ٹرے ہوتا ہے نا سگریٹ پی کے جو لوگ ایش چھوڑتے ہیں، وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بڑے بڑے اعمال کو اس طرح سے راکھ بنا دے گا جیسے کہ وہ کسی قیمت کی نہیں۔ اور حال کیا ہوتا ہے ایش کا یا راک کا؟ نشتدت، شین دال دال اس کا روٹ ہے، شدید کر دیتی ہے، تا اس میں مؤنث کی ہے، کیونکہ اگر ریح آ رہا ہے کہ ہوا اس راک کو لے کے یوں اڑاتی ہے، فی یوم عاصف، جیسے کہ آندھی کے دن پتے اڑتے ہیں، کاغذ اڑتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ ان کی نیکیوں کا کوئی مول نہیں ہوگا، تند و تیز آندھی آئے گی اور ایسی آندھی جو ہے وہ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گی۔ دیکھیے کہ کسی کے نیک عمل کا وزن کب ہوگا قیامت کے دن؟ جب اس کے اندر اخلاص ہوگا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے پہ ہوگی۔ جب یہ دونوں شرائط ہی نہیں پوری ہوئیں تو ان کے اعمال کی مثال تو نقلی نوٹوں کی ہے، جعلی نوٹ کوئی بنا لے، حکومت کو پتہ چل جائے تو کیا اس کو لے لیں گے، چلا لیں گے؟ نہیں، ان لوگوں کو قید میں ڈالیں گے اور ان سارے نوٹوں کو سب کے سامنے آگ لگا دیں گے، تاکہ باقی جن کے پاس بھی وہ نوٹ رکھے ہوئے ہیں تو وہ بھی سمجھ لیں کہ حکومت کی نظر میں ان نوٹوں کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور ایسی جرت کرنے والوں کو سزا ہوگی جیل میں۔ یہی کل قیامت کے دن کافروں کے ساتھ ہونے والا ہے۔ تم ان کی نیکیوں کی بات کرتے ہو، تمہیں تو فکر یہ کرنی چاہیے کہ کہیں ان کی جیل اتنی سخت نہ ہو جائے کہ پچھلی آیات میں جو برا انجام بتایا گیا وہ ان کا ہونے لگے۔ تو لہٰذا کسی کا ملک ہوتا ہے تو وہاں اسی کی کرنسی چلتی ہے. میں اور آپ اپنی مرضی سے نوٹ بنا سکتے ہیں, ہم اپنی گورنمنٹ کے سٹیمپ کے بغیر چلا سکتے ہیں. کتنے ہی خوبصورت نوٹ کو کیوں نہ بنا لیں, کاغذ کی جگہ پلاسٹک کا بنا لیں, کپڑے کا بنا لیں, نہیں چلتا. اسی طرح کل قیامت کے دن نیکیاں وہی چلے گی جن نیکیوں پہ سٹیمپ لگی ہوگی اللہ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی. دوسرا ایک بہت ہی دل کو ہلانے والا نقطہ یہاں نوٹ کیجئے کہ عموماً ڈھیر دو تین طرح کے ہوتے ہیں. ایک کوڑے کا ڈھیر بھی ہوتا ہے, لوگ اپنی چیزیں ڈالتے جاتے ہیں اور بالآخر پھر اس کو آگ لگائی جاتی ہے. یہاں کافروں کی نیکیوں کو کوڑے کا ڈھیر نہیں کہا گیا, ٹریش نہیں کہا گیا, بلکہ راکھ کہا گیا. کیوں؟ آپ امیجن کریں, دو ڈھیر ہیں, ایک طرف کوڑا ہے جس میں کچھ بچی کھچی چیزیں بھی ہیں لوگوں کی, ٹوٹا ہوا فرنیچر بھی ہے, کوئی بستر بھی ہیں, کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں. کسی نے کہا اس کو ڈمپ کر دو, آگ لگا دیتے ہیں, لگا دی. دوسری طرف ایک وہ ہے جہاں صرف راکھ ہے کاغذ کی. کوڑے کے ڈھیر میں سے تو پھر بھی کچھ نکل سکتا ہے, کوئی بچے بےچارے وہاں جا کے ڈھونڈ کے کھانا نکال رہے ہیں, کوئی پرانی چیزوں کو نکال رہے ہیں, چلو یہ کرسی میں لے لوں, یہ کر لوں, وہاں سے تو کچھ نہ کچھ پھر بھی نکل سکتا ہے. لیکن راکھ تو ایسی چیز ہے کہ اس کو ہاتھ لگاؤ تو وہ ہلنے لگتی ہے. یہی حال کل قیامت کے دن ہوگا. اللہ کے ہاں ان کے اعمال کی کوئی قدر و منزلت نہیں. انصاف کا تقاضی یہ ہے کہ ان کو ان کے ان اعمال کی کوئی سزا قیامت کے دن نہ ملے. شکر کریں کہ سزا کم ہو جائے, جزا ملنی تو دور کی بات ہے. کوئی کہہ دے اچھا بھی حکومت کہتی ہے نہیں لو تو نہیں دو مجھے, میں نہیں چلاتا. نہیں کہا آپ نے جعلی نوٹ بنایا کیوں؟ آپ دیکھیں ہم ادھر کام کر رہے ہیں نا, ہمارے ادارے کا کوئی رجسٹریشن فارم بنا کے خود ہی کہیں فل کرانا شروع کر دے, آپ پسند کریں گے اس کو؟ کوئی بندہ کسی کو اپنا آپ کا کوئی کارڈ ہے, آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے, کوئی اس کی کاپی بنا کے پیش کر دے, آپ کے پاسپورٹ جیسا کوئی بنا لے, پی سی آپ کا بنا لے, نہیں کر سکتے. تو اللہ کی ذات تو بہت بڑی ذات ہے, جنہوں نے کیا ہی نہیں اللہ کے لیے اس لیے ان کو ملے گا بھی نہیں. ان کا مقصد تو یہ تھا کہ لوگ ان کو اچھا کہیں, ان کی رحم دلی کا چرچا ہو, سخاوت کا چرچا ہو, یہ الیکشن جیتنے میں ان کو مدد ملے, ان کی تجارت چمکے, کاروبار میں ترقی ہو, لوگ ان کو بہت زیادہ ہیومینٹی, لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنے والا کہیں. یہ تو ہو گیا, جب اللہ کے لیے کیا نہیں تو اب ہوگا کیا؟ تو لہٰذا ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن یوں پیش کر دیا جائے گا. اور خاص طور پہ اگر مشرک تھے, بتوں کے لیے اپنے خداؤں کے لیے کچھ کیا تھا, تو جائیں ان سے مانگ لیں, اللہ تو نہیں دے گا. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء, اتنا دل ہل جاتا ہے ان آیتوں کو پڑھ کے. کوئی فخر نہ کرے, اللہ زینہ کافرو کے کئی درجے ہو سکتے ہیں, اس میں ریاکار بھی آتا ہے. اے مسلمان, ریاکاری کے لیے نیکیاں کر رہے, صدقے دے رہے, پڑھا رہے, پڑھ رہے, قرآن پڑھ رہے, حفظ کر رہے, لیکن نیت وہ نہیں تھی. قیامت کی آندھی آئے گی, ساری کھوکھلی نیتوں کو نکال دے گی. کبھی آپ نے دال صاف کی ہو, جب پانی میں ڈالتے ہیں نا تو کھوکھلی دال ساری اوپر آ جاتی ہے, چاول صاف کرتے ہیں سب اس کی جو توڑی اوپر آ جاتی ہے. قیامت کے دن بھی یوں چھٹ جائیں گی چیزیں. یہ دنیا کے بڑے بڑے زبردست تہذیب و تمدن, ان کے بے مثال قسم کی انڈسٹریز, ان کی یونیورسٹیز, ان کے کلچر, ان کی سوسائٹیز, ادارے, عبادت گاہیں, یہ آسمان کو چھوتی ہوئی بڑی بڑی عمارتیں کل سب دھڑل سے گر جائیں گی اور ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا. جس نے رب کی نافرمانی کی, سرکشی کی, اللہ تعالیٰ اس کی کسی چیز کو قبول نہیں کرے گا. اور ایسے لوگ کیسی حال میں؟ ذالک ہو الدلال البعید, دور تک بھٹک چکے. انسان سمجھتا ہے کہ میں نے دنیا میں شہرت کمائی, میں نے علم حاصل کیا, میں فلاں یونیورسٹی سے پڑھا, میں نے یہ کیا, ریکارڈ قائم کیے, فلاں کتاب میں میرا نام آ گیا, نسلیں یاد رکھیں گی, لیکن قیامت کے آتے سب راکھ بن جائے گا. اپنی ان کامیابیوں کے پیچھے بھاگے گا لیکن ان کو وہاں سے کچھ بھی نہیں ملے گا. تو لہٰذا اصل چیز قابلیت نہیں, قبولیت ہے. آپ کتنے ہی قابل ہو جائیں لیکن کوئی آپ کو قبول نہ کرے تو کس کام کا؟ ضرورت ہے اس بات کی کہ ایک انسان اپنی قابلیت کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ قبولیت کی فکر کرے. افسوس کی بات ہے کہ آج امت مسلمہ میں بھی قابلیت بڑھانے کی تو بڑی کوششیں ہیں, اتنے بکرے کاٹ دو، اتنی نیکیاں کر لو، اتنے قرآن پڑھ لو، اتنی دیگیں چڑھا دو، یہ کر دو، لیکن قبولیت کی فکر کم ہے. کیونکہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تقوی والوں کی نیکیوں کو پسند کرتا ہے. تو وہ قربانی کے بکرے ہوں، حج ہوں یا عمرے ہوں، رمضان کی افطاریاں ہوں، ہم بھی اپنے آپ کو خوب کھنگال کے دیکھ لیں کہ اللہ کے ہاں کب قبول ہوں گی، جب ہمارے دل میں یہ خیال ہوگا. ورنہ آپ دیکھیے کہ ابلیس کا کیا قصور تھا، کیا وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا؟ ربی ربی کہتا ہے، آپ پیچھے بھی پڑھ چکے آگے بھی پڑھیں گے. زبان سے کبھی اقرار نہیں کیا عمل کا، انکار کر دیا. دل سے مانتا تھا رب کو لیکن اعمال اچھے نہیں تھے، یا زبان سے رب کو مانتا تھا لیکن عمل اس کی گواہی نہیں دیتا تھا. تو لہٰذا ایمان کسی چیز کو بے سوچے سمجھے دہرا دینے کا نام نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں تو بس ٹھیک ہے. اور خرابی ہوتی ہے اس وقت جب چار لوگ ہمیں بڑا سمجھنے لگتے ہیں، جب لوگوں میں ہمارا نام بننے لگتا ہے، ہم کہتے ہیں دیکھتے ہیں کون سی عدالت ہے جو مجھے جہنم میں ڈالتی ہے. نہیں، جو جتنے زیادہ کام کرے اتنا زیادہ ڈرے. اگر جزا رب سے لینی ہے، کام اسی کے طریقوں پہ کرنا ہوگا، اسی کی خواہش پہ کرنا پڑے گا. ہر مالک اس کے لیے کام کرتا ہے جس سے پے لیتا ہے. کام کسی کا کریں پے دوسرے سے مانگے، یہ نہیں ہو سکتا. اور یہی مضمون سورت نور میں بہت خوبصورت طریقے سے آئے گا کہ وہاں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سراب کا ہے، کہ سراب معراج ہوتا ہے نا، دور سے چمکتا ہوا پانی دکھتا ہے. اسی طرح سورہ کہف میں بھی آتا ہے، الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وانهم یحسبون انهم محسنون صنعا، کہ وہ لوگ جن کی ساری دوڑ دھوپ دنیا کے لیے تھی اور وہ سوچتے رہے کہ ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کرتے رہیے، لیکن اللہ کے پاس اس کا کوئی مول نہیں. باقی رہ گئی بات کہ تم کہتے ہو کہ اللہ کو یہ بڑا مشکل لگے گا، اس کو کچھ مشکل نہیں لگے گا. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیز مشکل نہیں. یہ پورا مضمون جو ہے، یہ قرآن پاک میں مختلف جگہ پہ جب آتا ہے تو اس کا خلاصہ یہی بنتا ہے کہ ایک انسان کوئی بھی کام کر کے اللہ پہ روک نہیں ڈال سکتا. اس لیے عاجزی اختیار کریں ہم بھی. ہم نے کوئی اللہ کے سر پہ احسان نہیں کر دیا قرآن پڑھا کر، نمازیں پڑھ کر، روزے رکھ کر، صدقہ خیرات کر کر. اصل نیکی کیا ہے؟ کہ بندہ نیکی کر کے ڈرنے لگ جائے کہ یہ قبول ہوگی کہ نہیں. اب دیکھیں، سارا دن لگا کے صاحب خانہ کھانا پکاتی ہے، جب مہمان آنے والے ہوتے ہیں دل اور دھک دھک کر رہا ہوتا ہے، اللہ کرے سب ٹھیک ہو، نمک ٹھیک ہو، چاول نرم نہ ہو جائیں. کھا پی کے سب جب خوش ہو کے مطمئن جاتے ہیں، پھر اس کو چین آتا ہے. ہم بھی اس دن سکھ کا سانس لیں گے جس دن اللہ تعالیٰ ہمیں کہے گا کہ جو تمہارے عمل قبول ہو گئے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی، الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا تم نے ملاحظہ نہیں کیا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ. حق کے ساتھ پیدا کیا، یہ کون سا حق ہے؟ کہ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ، جو چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرے گا کل دیکھے گا، اور جو چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرے گا وہ اس کو بھی دیکھے گا. بظاہر اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے، لیکن ہم سب کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ کائنات ہے، بامقصد کائنات ہے. سورت مومنون کے آخری رکوع میں بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم سب سے پوچھتے ہیں کہ فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ میں نے تم کو عبث پیدا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ پیدا کیا. اور حق کیا ہے؟ کہ اللہ ایک ہے اور اس دنیا میں اس کا نظام چلے گا. انسان ایک مقصد کے ساتھ دنیا میں بھیجا گیا. اس کائنات کی تخلیق بڑی ٹھوس بنیادوں پر ہوئی. سورج، چاند، ستارے، پھل، پھول، ان سب کا مقصد ہے. تو انسان تو بہت بڑی مخلوق ہے، اس کا مقصد کیوں نہ ہو؟ کب سے سورج چاند بنے، ان کی مشینیں نہیں کھسی، ان کے پرزے خراب نہیں ہوئے؟ جب یہ بیکار نہیں تو اے انسان، تم کیسے بیکار اور بے فائدہ چیزوں کے پیچھے زندگی گزارتے ہو؟ آج کے انسان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ مقصد کو پورا نہیں کر رہا. آج کا مسئلہ کیا ہے؟ کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا بھی کوئی مقصد ہے. وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ قوم کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، یہ پتہ ہی نہیں کہ افسوس نقصان ہو رہا ہے. دیکھیں، ایک کاروباری شخص وہ ہوتا ہے جو نقصان میں جاتا ہے اور اس کو پتہ ہوتا ہے، وہ ہر لمحہ کوشش کرتا ہے کیسے نقصان کو نفع میں بدلوں. ایک دوسرا بڑا بھولا ہوتا ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس کا بزنس ڈوب رہا ہے، وہ ہاتھ میں چار پیسے آتا دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے کہ سب ٹھیک ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اخراجات جو تھے وہ آمدن سے زیادہ تھے. تو لہٰذا اینڈ پہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں آتا. تو فرمایا، یاد رکھو، اللہ نے حق کے ساتھ پیدا کیا، جس چیز کو جیسا ہونا چاہیے ویسا پیدا کیا. کوئی انسان اللہ کی مجبوری نہیں ہے. اس لیے اگر وہ چاہے تو تم سب کو ہلاک کر دے، سب کو لے جائے، وَيَاتِ بِخَلْقٍ جَدِيد، اور ایک نئی مخلوق لے کر آ جائے۔ یہ تمہاری سراسر غلط فہمی ہے، یہ سراسر تمہاری غلط فہمی ہے کہ اگر تم نہیں ہوگے تو خدا کی دنیا اجڑ جائے گی، اس کی رونق ختم ہو جائے گی۔ وہ چاہے تو صفحہ ہستی سے تمہیں حرف غلط کی طرح مٹا دے اور کسی اور قوم کو تمہارا جانشین کر دے، جو واقعی اپنے نیک نفس ہونے سے، اپنی قابلیت اور اپنی ذہانت اور اپنی مخلصانہ جد و جہد سے اللہ کی اس کائنات کے اندر بہار لے آئیں، خوبصورت کر دیں اس دنیا کو۔ لہٰذا غلط کام کر کے تم صحیح نتائج نہیں لا سکتے۔ تم کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ کی اس بات پہ غور کرو، اور وما ذلک علی اللہ بھی عزیز، اور یہ بات اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ کیا؟ ساری مخلوق کو پھینک کے دوسری کو لانا۔ تم چار چھ ناموں میں الجھے رہتے ہو کہ اس کے کیا ساتھ ہوگا، اس کا کیا ہوگا۔ اللہ نے تو جب سے کائنات بنائی تب سے کتنے کافر آئے، نمرود، شداد، فرعون، حامان، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، کدھر جاتے ہیں، کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا۔ یہ آیت بہت خوبصورت ہے، وما ذالک علی اللہ۔ دیکھیں پہلی نظر میں اس کا ترجمہ سمجھ نہیں آتا، کیونکہ عزیز کا لفظ ہمارے ہاں تھوڑا غالب کے معنوں میں آتا ہے نا، تو لفظ اللہ جو آ گیا نا، اللہ بھی عزیز، مطلب کیا کہ یہ چیز اللہ کے اوپر غالب نہیں بلکہ اللہ اس پر غالب ہے۔ بہت شروع میں جب میں نے یہ آیت پڑھی تھی تو میں واقعی عربی زبان کی خوبصورتی کے اوپر دنگ رہ گئی تھی کہ ایک ہی لفظ کتنے مختلف معنوں میں آتا ہے، اور نہیں، یہ بات اللہ پر غالب بلکہ اللہ اس پر غالب ہے۔ ہوگا کیا کل قیامت کے دن، وبرزوا للہ جمیعا، اور روز حشر اللہ کے سامنے سب کھڑے ہوں گے، چھوٹے بڑے۔ یہ برزوا کا بھی لفظ بڑا خوبصورت ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ آج تو چھپے پڑے ہوں گے، آج تو ادھر ادھر بیٹھے ہوں گے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں گے۔ دیکھیے کہ لفظ برزوا جو ہے نا، اگر آپ گرامر میں دیکھیں تو یہ ماضی کا صیغہ ہے، حالانکہ یہ بات کل ہونی ہے، تو کبھی بھی مستقبل میں ہونے والے کسی کام کو ماضی کے صیغوں میں کریں۔ یعنی اگر اردو میں اس کا ترجمہ کریں تو مطلب کیا بنتا ہے کہ وہ کھڑے ہو گئے اللہ کے سامنے، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن ہوگا۔ تو ایسی بات کی دو وجوہات ہوتی ہیں، نمبر ایک اس کی اہمیت کے لیے، پیچھے بھی یہ بات آپ کو بتائی ہے ویسے میں نے، اہمیت کے لیے بہت اہم بات ہے، یہ بات ایسی ہے جیسے ہو گئی ہو گئی، ڈن ڈن۔ اور دوسرا کہ اللہ تعالیٰ ایسے بیان کر رہے ہیں جیسے کہ یہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو تصور میں قبروں میں سے نکلنے کا وقت دکھا رہے ہیں کہ اس دن کیا ہوگا، کہ جب یہ سارے لوگ کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے، اور وہاں فقال دعفاؤ للذین استکبروا، اور حاضر ہوں گے تو کہیں گے کمزور پیروکار ان سرداروں سے جو متکبر تھے، کیا کہیں گے؟ انا کن لکم تبعا، اے سرداروں، ہم تو ساری عمر تمہارے فرما بردار رہے، ہم تو تمہارے پیچھے چلتے رہے، تمہارے نقش قدم پہ چلتے تھے۔ فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، بس کیا آج تم ہمیں بچا سکتے ہو عذاب الہی سے؟ کچھ بھی بچا سکتے ہو؟ ساری زندگی تمہارے نام پہ نظر نیازے دیتے رہے، تمہارے در کے پھر غلام بنے رہے، اور دنیا کو دیکھ لیں تو دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے۔ آج کوئی ہماری ڈگری، کوئی ہماری تعلیم، کوئی چیز ہماری مدد کر سکتی ہے؟ کچھ ہمیں فائدہ ہوگا؟ ہم تو تمہارے پیچھے چل رہے تھے، بیوقوف بن کے لیڈروں کے پیچھے چل رہے تھے، کیا آج تم ہماری کچھ مدد کرو گے؟ سوچیے ذرا کتنی ان کے دلوں میں حسرت ہوگی نا اس وقت۔ جواب کیا آئے گا؟ قالو، کون کہیں گے؟ لیڈر، بڑے لوگ، جن کے نقشے قدم پہ لوگ چلتے تھے۔ لو ہدان اللہ لہدیناکم، اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی تمہیں دے دیتے۔ وہی بات ہے کہ ہمیں تو خود عقل نہیں تھی، تمہیں کیسے دیتے؟ خود تو ڈوبے ہیں، تم کو بھی لے ڈوبیں گے والی کیفیت، کہ جب وہ ہمیں ہی کچھ دین نہیں پتا تھا تو تمہیں کیسے بتاتے؟ ہم نے تو خواہشات کو دین بنا لیا تھا، ہم نے تو سارا شرک دین کے نام پہ کیا تھا، ہم نے تو ساری بدعات اور ساری رسومات دین ہی کے نام سے کی، کیونکہ ہمارے استادوں نے پڑھائے، یہ ہماری آنکھوں پہ تو پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ہم تو کبھی تقلید کے نام پہ، کبھی آبا پرستی کے نام پہ وہی کر رہے تھے جو معاشرہ کر رہا تھا۔ دیکھیں یہ وہ مخلص لوگ کہیں گے جو نا سمجھی میں غلط لوگوں کے پیچھے چلے گئے۔ ایک شخص قرآن سیکھنے آتا ہے تعلیم کے لیے، ایک شخص کسی دوسری جگہ پہ جاتا ہے سیکھنے، تو وہ بھی دین جاتا ہے۔ اب اس نے سیکھا ہی غلط تو استاد کہے گا ہاں میں افسوس کرتا ہوں کیونکہ مجھے بھی غلط پتا تھا۔ یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے میں آپ کو پڑھا رہی ہوں نا، تو میں کسی لفظ کا روٹ ورڈ غلط بتا دوں، کیونکہ میرے نوٹس میں یا جب کبھی میں نے اس کو پڑھا ہوگا تو وہی لکھا ہوگا، میں نے بھی آپ کو وہی بتایا، ضروری تو نہیں کہ میں بدنیت تھی لیکن میں نے بتایا کیونکہ غلط تھا۔ اسی طرح آج انسانیت کا قافلہ ایک کثیر تعداد لوگوں کی جو بھٹک رہی ہے نا، وہ اس وجہ سے بھٹک رہی ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم غلط استاد سے پڑھ رہے ہیں، ہم غلط جگہ سے پڑھ رہے ہیں۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے، اس لیے وہ بھولے بھالے لوگ ہیں، وہ روتے بھی ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو بھی آتے ہیں۔ کل قیامت کے دن وہ اپنے ایسے لیڈروں کو، استادوں کو، بڑوں کو پکڑیں گے کہ بھئی کیا ہوا، تم تو ساری زندگی ہمیں یہ بتاتے رہے، ہم تو تمہارے نام پہ ہر موقع پہ جو تم کہتے تھے وہ کر دیتے تھے، آج کیا ہوا؟ تو وہ کہیں گے ہاں افسوس، لو ہدانا اللہ لہدیناکم، اگر ہمیں کچھ پتا ہوتا تو ہم بھی بتا دیتے، یعنی برابر ہم دونوں، ہماری جو بھی حالت ہے آج وہی تمہاری ہے، سواؤن علینا، آج برابر ہے ہم پر، یکساں ہم پر، کیا اجزعنا ام صبرنا، خواہ ہم گھبرائیں، جزا و فضا کریں، یا پھر ہم صبر کریں، دونوں صورتوں میں ما لنا من محیص، آج ہمارے لیے کوئی فرار کی راہ نہیں ہے، ہم نہیں پلٹ سکتے، واپس نہیں جا سکتے۔ محیص جو ہوتا ہے یہ ظرف مکان بھی ہوتا ہے، پناہ دینے کی جگہ مراد ہے، اور تبا ان کا جو لفظ ہے یہ تابع ان کی جمع ہے، تابع دار کے معنوں میں، اور ایک اور ذرا مشکل لفظ ہے دعا فاؤ، یہ ضعیف ان کی جمع ہے، ضعیف۔ اب دیکھیں یہاں لگ رہا ہے ضعیف لوگ، ایسے لگتا ہے کہ ان بڑوں کے پیچھے جانے والے سارے کمزور تھے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ آج بھی آپ قبروں پہ دیکھیں بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، بڑے ہٹے کٹے لوگ قبروں، یعنی شرک کے شکار ہوتے ہیں یا بڑے لیڈروں کے پیچھے ان کے چمچا گیری کرتے ہیں۔ یہاں مراد ضعف سے کیا ہے؟ علمی درجے میں ضعف، ہم علم میں تم سے کم تھے، حیثیت میں کم تھے، مرتبے سے کمزور تھے، بس آنکھیں بند کر کے تمہارے پیچھے چل رہے تھے۔ آج ہمارے پیچھے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہم تمہاری طرف لے کے جائیں۔ آپ سوچیے کہ کتنا ان کے دل میں اس چیز کا درد ہے نا، کہ آج ہم صبر کریں یا شور مچائیں، یہ ہمیں پتا ہے کہ ہمیں اس جیل سے نہیں نکالا جائے گا۔ کبھی آپ نے کسی بچے کی حالت دیکھی ہو جس کے دل میں واقعی شور ہوتا ہے، ماں جب اس سے ناراض ہوتی ہے نا تو وہ ماں کو بلانے کے لیے کبھی روتا ہے کہ میرے رونے کو سن کے ماں آ جائے گی، اور کبھی ماں جب اس کے رونے پہ نہیں جاتی نا تو پھر مسکین شکل بنا کے چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ شاید ماں کو میرے اوپر ترس آ جائے۔ دونوں صورتوں میں ماں کو ترس نہیں آتا، کتنی تکلیف کی بات ہے۔ تھوڑا سا صاحب کم ہو جائے، کوئی ایک دن کی بریک مل جائے، کوئی کچھ گھنٹے کے لیے ہمارا ٹیمپریچر کم کر دیا جائے، کچھ کر دے، ہمیں مار دے، ہم جنت نہیں مانگتے، بس ایک دفعہ ہمیں اس جہنم سے نکال دے، یہ سزا ہے۔ اب دیکھیے کس چیز کی سزا ہے؟ اندھا دھند دوسروں کے پیچھے لگنے کی۔ یہاں بھی آتے ہیں تو کان کھول کے بیٹھا کریں، ایسے ہی نہ سنتے جائیں کہ استاد کہہ رہے ہیں تو مانتے جائیں۔ جو بات قرآن سے اور حدیث سے ہو، جس کو آپ کا دل سمجھتا ہے کہ آخر اتنا قرآن پڑھ لیا، یہ بات واقعی قرآن کے مزاج کی ہے، اس کو مانے۔ اللہ نہ کرے ہمیں کسی کو بھی اس کی توفیق نہ اللہ دے کہ آپ کو یہاں بیٹھ کے ہم کسی اور سوچ میں لے جائیں اور غلط چیز میں۔ تو ہمیشہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ اگر کوئی خرابی ہے تو اس کی اصلاح کر دے، اور سننے والوں کے ذہن سے بھی وہ چیز نکال دے۔ ہر بندہ ہر لمحے اپنی اصلاح کرے، ہر بار اپنے علم کو چیک کرے، دوبارہ اس کو پڑھے، دوبارہ سیکھے، کیوں؟ ایک ہی چیز کی طرف نہیں چلنا ہوتا۔ لیکن آج دیکھیے کہ دنیا کا کلچر کیا ہے، کہ چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی۔ اس میں نہ صرف دین کے نام پہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، مذہب کے نام پہ، بلکہ رسم و رواج کے نام پہ بھٹکے ہوئے لوگ، طرز زندگی میں بھٹکے ہوئے لوگ، جیسا دیس ویسا بھیس، جو کریں گے وہ سب کرنا ہے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں آخر کچھ تو زمانہ ساز ہونا چاہیے، پھر آخر لوگوں سے بھی تو بنا کے رکھنی چاہیے، اور آپ دیکھیں پھر لوگوں کو ناراض کر دیا تو کیا ہو، کس طرح سے ہوگا؟ یعنی یہ وہ کیفیت ہے کہ جس بندے کو دنیا میں سمجھ آ جائے، کم از کم پھر وہ آنکھیں بند کر کے نہیں لے گا۔ کبھی ہم کسی کے کہنے پہ آنکھیں بند کر کے کوئی کھانے کی چیز منہ میں ڈال لیتے ہیں؟ 10 دفعہ سوچیں گے۔ کوئی ہمیں دعوت دے آنا ادھر، ہم چلے جائیں گے، ہم کہیں گے پتہ نہیں کون ہے، کیوں ہے؟ تو کیسے عقل کو استعمال کیے بغیر بندہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے، اور بڑے بڑوں کی عقل ماری جاتی ہے۔ اگر آپ پچھلی آیت جو آیت 20 میں ہے کہ وما ذالک علی اللہ بی عزیز، اس کو ذرا اس آیت کے ساتھ جوڑ کے دیکھے تو کتنی خوبصورت بات سمجھ آتی ہے۔ دنیا میں اکثریت جو ہوتی ہے نا، وہ شرک کا شکار ہوتی ہے، یہ یاد رکھے۔ اقلیت، تھوڑے لوگ ہر دور میں، پیچھے سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں انبیاء کرام کے دور کے ساتھ سے بھی تھوڑے لوگ تھے جو نبیوں کے ساتھ بچے۔ اب جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں لوگوں کو، کہ گروہوں کے گروہ جو ہیں وہ بھٹکے ہوئے، گروہ کے گروہ نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کی زندگی، جو بھی رہن سہن، کھانا پینا، تجارت، پھر بندے کو ایک بہت بڑا دھوکہ لگتا ہے۔ یقین کریں، یہ ایک اتنا بڑا طاغوت ہے جس میں سے بہت لوگ علم کی طرف آتے آتے بھٹک جاتے ہیں، اور وہ طاغوت کیا، اتنوں کو اللہ کرے گا، اتنے غلط ہیں۔ چلے میں آپ کو اس کا تھوڑا سا اشارہ دیتی ہوں، ہم انسان ہیں نا، کوئی کام کرتے ہیں، ہمارا دل ہوتا ہے کہ دوسرے بھی ہمیں رائے دیں گے یہ کیسا ہے، ایک اچھا کہہ دے دوسرا اچھا کہہ دے، تسلی ہوتی ہے کہ کام ٹھیک ہوگا۔ یا کوئی بھی چیز، کپڑا خرید لائیں آپ، کوئی کہ بہت اچھا لیا آپ کے، بہت اچھا ہے، دل میں آتا ہے چلو شکر اچھا آ گیا۔ اس کا اپوزٹ، ہم کوئی کام کریں ایک برا کے، ہم کہتے ہیں ایسے ہی جل رہا ہے کچھ نہیں ہوتا، دوسرا برا کے تھوڑی سی فکر لگے گی۔ اچھا جب چار چھ لوگ ہمارے کسی خریدے ہوئے کپڑے کو برا کہیں، ہمارے پکائے ہوئے کو برا کہیں، ہمارے کہے ہوئے کو چھٹلائیں، تو واقعی ہمارے پاؤں کانپنے لگتے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا کانفیڈنس لوز کرنے لگتے ہیں۔ بالکل یہی بات یہاں اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ اللہ تعالیٰ پیئر پریشر میں نہیں آتا، وہ کانفیڈنس لوز نہیں کرتا، اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں کہ ساری کی ساری فوجیں جائیں آگ میں، ہو کیئرز والی کیفیت ہے۔ اس لیے تم میں سے کوئی بھی اللہ کو کمزوری نہ سمجھے۔ آج کے مسلمانوں کو تو خاص طور پہ اس پہ اپنے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج چند بڑے لوگوں کے پیچھے اگر لگ کے ہم اپنی زندگی خراب کر رہے ہیں، اللہ نے اتنا پیارا نظام دیا، اسلام دیا، قرآن دیا، ہم نے آج اس کی قدر نہ کی، اللہ نے ہمیں ہٹا کر دنیا کی باغ دوڑ اوروں کے ہاتھ میں دے دی، آج وہ ہم سے اچھا کر رہے ہیں، آج ہماری چھوڑی ہوئی کتابوں کو غیر مسلموں نے سنبھال کر رکھا ہوا ہے، ہماری لائبریریوں میں کیڑے پھرتے ہوں گے، ان کی لائبریریوں میں روم ٹیمپریچر کو سیٹ کر کے ہماری کتابوں کو رکھا ہوا ہے، آج بھی مسلمانوں کی چیزوں کی حفاظت اللہ نے غیر مسلموں سے کروائی۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ایک انسان اپنے آپ کو سوچے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو بات اس میں ہم کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایک بہترین پیکج دیا تھا، لیکن مسلمانوں نے اس کو کھو دیا۔ برٹش کے ایک اخبار میں ایک خبر چھپی تھی، اس کا ٹائٹل کیا تھا کہ الیف فرام قرآن، یعنی مسلمانوں کے قرآن میں سے ایک کتابچہ کہہ لے یا ایک چھوٹی سی بات، اور اس میں انہوں نے یہ بات ڈکلیئر کی کہ برٹش یعنی برطانیہ کو فلاحی ریاست بنانے کا نظریہ جو ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ میں نے حضرت عمر فاروق سے لیا۔ وہ مانتے تو نہیں نا کہ وہ اللہ کے نبی کے صحابی تھے، لیکن پوری اس کی ایک میرے پاس چھوٹی سی خبر بھی موجود ہے، کہتا ہے کہ اس وقت جو پورا برٹش کا رولرشپ چل رہا نا، یہ حضرت عمر کے دور میں کس طرح پالیسیز بنی، کیا حکومت ہوئی، وہاں سے لے کے بنایا گیا۔ یہ آج آپ جو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ سوشل سیکورٹی ملتی ہے، حقوق بہت ملتے ہیں، ٹیکسز کا نظام، دس اینڈ دیٹ، یہ سب انہوں نے عمر فاروق سے لیا، آج ہم کیوں نہیں لیتے، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم سوچتے ہی نہیں، ہم کہتے ہیں بس کھاؤ اور پیو اور عیش کرو اور دین کا کام اللہ خود ہی کر لے گا۔ ہم قربانی نہیں دے سکتے تو دین پھیلانے کے لیے نہیں دے سکتے، سیکھنے کے لیے کم دیں گے، سکھانے کے لیے تو اور ہی کم دیں گے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کل قیامت کے دن جب لوگ اندھے دھن پیچھے پھرتے ہوئے ہوں گے، تمہارے گریبان پکڑیں گے، تمہارے پاس علم تھا، تمہیں اللہ کی مرضی سمجھ آ گئی تھی، تمہیں پتا تھا عمر کون ہے، ابو بکر کون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں کے پیچھے چلنے والی جو پوری کی پوری فوجیں ہیں، یقین کریں میرے تو ذہن میں لفظ آتا ہی فوج ہے، میں کبھی کسی پارٹی میں باہر چلی جاؤں، کسی کھلی جگہ میں، میں لوگوں کے جس کو کہتے ہیں نا ہجوم کے ہجوم دیکھوں، تو مجھے یہ آیتیں یاد آ جاتی ہیں کہ کل کون کون نہیں گریبان پکڑے گا ہم دین والوں کا، کہ بھائی تمہارے ہوتے ہوئے ہم بھٹک گئے، ہم تمہیں چندے دیتے تھے، ہم تمہارے کام کرتے تھے، ہم تمہاری خدمت کرتے تھے، بتاؤ تم نے ہمیں کیوں بھٹکایا، اور اللہ نہ کرے کہ کل کوئی ہمارا دامن پکڑ کے ہمیں کہہ دے کہ بتاؤ بھائی اب آج کیا کریں، اور ہم آگے سے کہیں لو ہدان اللہ لہدیناکم۔ اور میں یہاں اپنے لیے بھی وہی دعا کرتی ہوں جو آپ کے لیے بھی کروں گی کہ اللہ، دنیا کے نام پہ تو بہت ہی بھٹکے ہوئے ہیں، ہم بھی کبھی بھٹکے ہوئے ہو سکتے تھے، لیکن آج دین پہ نہ بھٹکانا۔ آپ بھی یہ دعا مانگ کے اس کلاس روم میں آیا کریں کہ اللہ، اتنی محنتوں سے آ رہی ہوں، اتنی مخالفتیں لے کے، اتنی رحمت سمجھتے ہوئے آ رہی ہوں اس کورس کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں بیٹھ کے کوئی ہمیں بھٹکا دے، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہم میں سے کسی کا ہو۔ اب اس کے بعد جو اگلی آیت ہے، واقعی وہ ہم سب کو کم از کم اپنے اعمال کا خود مکلف کر دے گی۔ ہمارے یہاں ایک بڑا معروف جملہ ہے، کوئی غلط کام کریں تو کہتے ہیں جی وہ پھر شیطان نے کہہ دیا۔ جو آئے تکلیم شروع کرنے لگے ہیں، اس کا آپ کو ایک ہلکا سا بیک گراؤنڈ بتا دیتی ہوں، پھر انشاءاللہ آیت پڑھیں گے۔ اس کا ٹاپک آپ لکھ سکتے ہیں شیطان کی سپیچ، یہ ایک خطبہ دے گا، ایک درس دے گا شیطان میدان محشر میں۔ آج دنیا میں تو وہ کچھ اور ہی کام کر رہا ہے، لیکن کل اس دن دیکھے گا کتنے سچ بولتا ہے۔ روایت آتی ہے عقبہ بن عامر سے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب سارے اگلے پچھلے لوگوں کو جمع کر لے گا، ان کا فیصلہ کرے گا، تو اہل ایمان کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں جو فیصلہ ہے اب کسی کو بھیجیے جو ہماری سفارش کرے۔ خیر، لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ یہ طویل روایت ہے، انشاءاللہ کہیں میں آپ کو پوری بھی سناؤں گی جہاں شفاعت کی بات ہوگی۔ قیامت کے دن جب سب لوگ اپنی جگہ پہ کھڑے ہوں گے تو لوگ کہیں گے، حساب شروع ہو، کہیں گے اچھا چلو آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں۔ پھر وہ آدم کے پاس جائیں گے، تعریف کریں گے، آپ اللہ کے بندے تھے، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا، پلیز اللہ سے کہیں حساب شروع کر دیں، یہ اتنی گرمی میں ہم سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا۔ خیر، وہ کہیں گے نہیں نہیں بھائی، میں نہیں کر سکتا، میں نے تو درخت کا پھل چکھا تھا۔ وہ حضرت ابراہیم تک لے جائیں گے، پھر نوح سے، حضرت نوح کے پاس بھیجیں گے۔ ہوتے ہوتے سارے نبی انکار کریں گے کہ نہیں نہیں، آج ہمیں اللہ سے ڈر رکھ رہے ہیں، اور بات آ جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حضرت عیسیٰ کے پاس جب لوگ آئیں گے تو ان کو حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ میرے پاس نہیں جاؤ، وہ نبی امی کے پاس جاؤ جو میرے بعد آیا اور اس کی امت کی بڑی شان ہے۔ پھر اللہ کے نبی کے پاس لوگ آئیں گے اور وہ پھر اللہ کے نبی جا کے اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے اور حساب کی دعوت دیں گے، حساب شروع کرنے کی سفارش کریں گے۔ یہ ایک الگ واقعہ ہے، روایات میں آتا ہے کہ جب یہ امر ہوگا کہ مومن سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں اور امید کر رہے ہیں کہ سفارش ہوگی اور معاملہ ہوگا، تو وہ لوگ جو کافر ہیں یا جو مشرک تھے یا دنیا میں ایسے غلط کام کرتے تھے، وہ اکٹھے ہو کے سوچیں گے بھئی ہم آج کس کو بڑا بنائیں، یہ سارے مسلمان یا سارے نیک لوگ تو اللہ کے نبی کے پاس آگے ہیں، بتاؤ کہ ہم کہاں جائیں، تو اس کے آگے کیا ہوگا۔ یہ میں آپ کو روایت تھوڑی سی پڑھ کے سناتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ آئیں گے، اللہ تعالیٰ مجھے اذن فرمائے گا اور میں کھڑا ہوں گا، اور میری مجلس سے ایسی خوشبو پھیلے گی جیسی کسی نے جسے کسی نے آج تک سونگا نہ ہوگا۔ یعنی اللہ کے نبی جب سفارش کریں گے تو خوشبو پھیلے گی، بڑی خوبصورت ہوگی۔ پھر میں اللہ کے پاس آ کر اپنی امت کی شفاعت کروں گا اور میری شفاعت قبول ہوگی، اور میرے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک نور ہی نور ہوگا۔ یہ منظر دیکھ کر کافر کہیں گے کہ مومنوں کو تو سفارشی مل گئے، اب ہماری سفارش کون کرے گا؟ پھر کہیں گے کہ شیطان کے پاس چلو، ایک ہی ہمارا بڑا لیڈر ہے جو ہمیں بہکاتا تھا، اسی نے ہم کو گمراہ کیا تھا تاکہ وہ ہماری سفارش کرے۔ سب اس کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اہل ایمان کو تو ان کا سفارشی مل گیا، اب تو ہماری شفاعت کر کیونکہ تو نے ہی ہمیں گمراہ کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب یہ بات ہوگی تو شیطان اپنی جگہ سے اٹھے گا اور اس کی مجلس سے ناقابل برداشت قسم کی بو اٹھے گی، بدبو آئے گی، وہ رونے اور چلانے لگیں گے، تو شیطان ان کو جواب دے گا۔ اب یہ آیت ہم پڑھتے ہیں جو شیطان کا ایک قسم کا کلام ہے، باتیں بڑی سچ ہیں، لیکن بڑی دیر کی اس نے ان باتوں کو کرتے کرتے۔ فرمایا وقال الشیطان لما قضی الامر، اور شیطان کہے گا جبکہ سب کی قسمت کا فیصلہ ہو چکے گا، یعنی وہی بات کہ سب لوگ اپنے جگہ کو پہچان چکے ہیں، مسلمان مومن الگ ہو گئے، کافر الگ ہو گئے، تو شیطان کھڑا ہوگا اور کہے گا اپنے لوگوں کو، جو بھی لوگ اس کے پاس آ کے سفارش کریں گے، ان کو کہے گا ان اللہ وعدکم، بے شک اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ تم سے کیا تھا، وعد الحق کی، وہ وعدہ سچا تھا، ووعدتکم، اور میں نے بھی تم سے ایک ایسا وعدہ کیا تھا، لیکن فأخلفتكم، پھر میں نے تم سے وعدہ خلافی کی۔ اللہ کا وعدہ کیا تھا؟ نیکی کرو تو جنت ملے گی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یہ سارا وعدہ، اور اللہ کے وعدے جو تھے یہ انبیاء کرام کے ذریعے تھے کہ اچھے کام کرتے جاؤ گے تو فائدہ ہوتا جائے گا، لیکن میں نے بھی ایک وعدہ دیا تھا۔ شیطان کا وعدہ کدھر ہے؟ سورۃ نساء میں ہم اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھ چکے، آیت نمبر 120 میں، کہ یعدہم و یمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، کہ شیطان ان سے وعدے کرتا ہے اور آرزو دلاتا ہے، لیکن شیطان کے وعدے دھوکے ہیں۔ تو شیطان کے وہی دھوکے تھے نا، کر لو کچھ نہیں ہوتا، سب معاف ہو جائے گا، تم بھی بخشے جاؤ گے، جہاں سارے جائیں گے تم بھی چلے جاؤ گے۔ یاد رکھے شیطان کا ہمیشہ یہی وعدہ رہا، غلط کام کرو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا، بڑی لمبی عمر پڑی ہے، کہا میں نے بھی کیے تھے لیکن آج میں بتا رہا ہوں کہ میں نے نہیں پورے کیے وعدے، پھر ساتھ ہی پینترا بدلے گا اور کہے گا وما کان لی علیکم من سلطان، اور میرا تم پر کوئی زور تو نہیں تھا، کوئی میں نے مجبور تو نہیں کیا، بس ایک کال تھی، ایک انویٹیشن تھی، مان جاتے۔ یہاں سلطان کا لفظ زور، غلبے اور دلیل کے معنوں میں آتا ہے، یعنی میں نے کوئی تمہیں پوچھ تو نہیں کیا تھا، آئیڈیا دیا تھا، میرا کوئی غلبہ تو نہیں تھا کہ ہاتھ پکڑ کے تم سے غلط کام کراتا، اور میرے پاس کوئی دلیل بھی نہیں تھی، میں تو ایسی اوپر اوپر کی باتیں کرتا ہوں۔ آپ دیکھ لیجئے، آج بھی کوئی غلط شیطان کا حکام کے وہ صرف ایک آئیڈیا دیتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ ہاں مگر الا ان دعوتکم، مگر یہ کہ میں نے تم کو کفر کی دعوت دی، نافرمانی کی، گناہ کی، ہاں، اور فاستجبتم لی، اور تم نے وہ قبول کر لی۔ بس اتنا ہی کام ہوا، میں نے کہا تم نے مان لیا، تم تو خوش ہوتے تھے کہ شکر ہے تمہیں کسی نے گناہ کی دعوت تو دی۔ نیکی کی کوئی دعوت دے تو تم 10 دفعہ سوچتے تھے، اور جب غلط کام کی کوئی دعوت دیتا تھا تو تم فوراً قبول کرتے تھے۔ لہٰذا آج فلا تلومونی، بس آج تم مجھے ملامت نہ کرو، ولومو انفسکم، اور بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو۔ لومو کا لفظ وہی ہے جو لام متلائم میں ہم پڑھ چکے سورت مائدہ میں، لام حمزہ میم یا لام و میم بھی ہو سکتا ہے، ملامت کا لفظ بھی اردو میں اسی سے کہے گا۔ آج تم مجھے ملامت نہ کرو، برا نہ کہو، اپنے آپ کو برا کہو۔ ما انا بمصرخکم، میں آج تمہاری فریاد رسی نہیں کر سکتا۔ مصرخکم کا جو لفظ ہے نا، مصرح سے ہے، سوات را خا سے، یعنی میں فریاد نہیں سن سکتا، میں تمہارا کام نہیں کر سکتا۔ جس طرح انگلش میں ہم کہتے ہیں نا کسی کی کوئی ہیلپ کر دینا، مراد یہ کہ میں تمہارا کوئی غوث نہیں ہوں، میں تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہوں، چھڑا نہیں سکتا۔ اس کا لفظی معنی ہوتا ہے سوراخ کرنا، سرخہ سے، مراد یہ کہ اللہ نے تمہارے بارے میں جو بات کہہ دی ہے میں اس کو پورا کروں گا۔ اور سواد راخا سے کریں تو اس کا ایک اور معنی بھی ہوتا ہے چیخ۔ سورہ یاسین میں ہم پڑھیں گے فلا صریح لہم، کہ ان کی چیخیں سننے والا کوئی نہیں ہوگا، تو شیطان اس وقت کہے گا کہ میں آج سوری تمہارا کوئی کام نہیں کر سکتا، وما انتم بمصرحش، اور نہ تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو۔ لہذا انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میں انکار کرتا ہوں سمر سے کہ تم نے مجھ کو شریک بنایا تھا اس سے پہلے۔ لہذا ان الظالمین لہم عذاب علیم، اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سوچے ذرا لوگوں کا حال کیا ہوگا۔ مجھے تو یہ بات آیتیں پڑھتے ہوئے ہمیشہ وہ ایک محاورہ یاد آتا ہے، جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، ہاں، جن کے بھروسے پہ غلط کام کیے تھے وہ خود ہی اپنے آپ کو پیچھے کر رہا ہے اور کتنا سچ بول رہا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان دنیا میں ہم سب کو جو کچھ پٹیاں پڑھاتا ہے نا، وہ دراصل یہی ہوتی ہیں کہ تمہیں غلط کام کرنا ہے، کر لو، کل میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن عین وقت پہ یہ پیچھے پلٹ جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا سورۃ انفال میں ہم نے پڑھا تھا، غزوہ بدر کے موقع پہ سراقہ بن مالک کے روپ میں بھی گیا تھا اور عین موقع پہ بھاگ گیا۔ دنیا میں بھی ایسے ہی کرتا ہے، صرف اس کا کام کیا ہوتا ہے، بندے کو آئیڈیا دینا، انیشیٹو دینا، موٹیویٹ کرنا، باقی کام تو بندے خود ہی خوشی خوشی سے کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب شیطان یہ ساری باتیں کرے گا تو یہ بات سن کر شیطان کے جو پرستار ہیں وہ آگ بگولا ہو جائیں گے، کہیں گے تو نے تو ہمیں رسوا کر دیا، ذلیل کر دیا۔ تو پھر کہے گا کہ میں نے کب مجبور کیا تھا نہ مانتے۔ یعنی اس کے ایکشنز نوٹ کیجئے کہ کس طریقے سے تم آتے تھے، اور آج لہٰذا تم اور میں سب ایک ہی جگہ پہ ہیں۔ یہاں لفظ غور کیجئے گا، بیما شرک تم ہونی، کیا کبھی آج دنیا میں کوئی ایک بندہ بھی یہ کہتا ہے کہ میں شیطان کو سجدہ کرتا ہوں؟ کیونکہ شرک کے ساتھ فوراً عبادت کا تصور آتا ہے نا۔ یہ کون سا شرک ہے؟ یہاں عملی شرک ہے، شرک فل عمل ہے، عبادتوں میں شرک کرواتا تھا، غلط کام کروا کے لوگوں کو خوش کرتا تھا کہ تم بہت اچھے کام کرتے ہو۔ تو لہٰذا آج کے بعد کم از کم شیطان کو تو نہ برا کہ، وہ بیچارہ تو ایک آئیڈیا دیتا ہے، ہاں، اصل بات یہ کہ کام ہم خراب کرتے ہیں۔ جب دنیا میں ہم کسی کی بات اپنی خوشی سے مانتے ہیں تو کل قیامت کے دن بھی ہمیں اس کا جواب خود ہی دینا پڑے گا۔ ہر انسان کے پاس شیطان مختلف روپ میں آتا ہے، رشتہ داریوں کے روپ میں، خاندانوں کے روپ میں، اور وہ اس کو مختلف طریقے سے بڑا مخلص بنتے ہوئے کہتا ہے۔ دیکھیں کہ شیطان کے جو کام ہے نا، تقریباً 4 کام کرتا ہے۔ یہ جو اس کی بات ہے نا کہ میں تو تمہیں صرف ایک دعوت دیتا تھا، نمبر 1 خواہشات پیدا کرتا ہے۔ شیطان اپنا کام کس طریقے سے کراتا ہے؟ خواہش پیدا کرتا ہے۔ نمبر 2 گناہوں کو مزین کر کے دکھاتا ہے، خوبصورت دکھاتا ہے، دیکھو نا کتنی اسمارٹ لگ رہی ہو اس کپڑوں میں، ہاں، ویسے ہی کھلے کپڑے ڈھیلے پہن کے تو تم موٹی لگتی ہو، اور دیکھو تم بالکل دیہاتی لگتی ہو، جتنا اپنے آپ کو سجاؤ سنوارو اس طرح کے جسم بھی دکھے، خوبصورت لگتی ہو، اس طرح سے مزین کراتا ہے۔ پھر تیسرے اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ حرام کاموں کو خوبصورت بناتا ہے کہ وہ حلال لگنے لگتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں حرام کے اوپر حلال کی پلیٹنگ کرواتا ہے، جیسے گولڈ پلیٹنگ ہوتی ہے نا اسی طرح، اور ہم اتنے بھی مچل اٹھتے ہیں۔ پھر چوتھا اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ دوسروں کے خلاف خیال ڈالتا ہے، بدگمان کرتا ہے، اس نے تم سے یہ کیا وہ کیا، خاص طور پہ دین والوں سے تو وہ اس کو، جس کو کہتے ہیں نا کہ ایڑی چوٹی کا بیر ہے، اس کو ہمیشہ لوگوں کو یہ جملے سکھائے گا، یہ مولوی ایسے، یہ دین والے ایسے، تو لہٰذا قیامت کے دن وہ انسان کو کوسے گا اور انسان اس کو کوسے گا۔ ہر بندہ اپنے آپ کو چیک کرے، اس پورے منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ میرے ساتھ ایسا نہ ہو، اگر آج میں نے اپنے آپ کو شیطان کے ہاتھوں میں یرغمال بنا رکھا ہے تو تو مجھے ابھی سے سمجھنے کی توفیق دے۔ ہر ایک کے پاس شیطان آتا ہے، آٹھویں پارے کی پہلی آیتوں میں ہم بڑی ڈیٹیل سے کر چکے ہیں کیسے وہ زخرف القول غرورا کرتا ہے، ایسے لگتا ہے اپنا پیارا ہے، سگ ہے، سب سے زیادہ محبت ہی مجھے اس کو مجھ سے ہے، کئی دفعہ اپنوں کے رنگ میں، محبتوں کے رنگ میں باتیں کرواتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ہمارا دشمن ہے۔ تلاوت سنتے ہیں یہاں تک، اور خاص طور پہ احتساب کے ساتھ۔
مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم